السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت ہی احترام کے قابل، عزت و اکرام اور محبت کے لائق بزرگوں، عزیز دوستو، یہ جو ہماری مجلس ہو رہی ہے، اس کے مقاصد یہ ہیں کہ اسلام کی پوری تصویر ہمارے سامنے آئے. تو کبھی تو اپنی ذات، اپنی شخصیت کی تربیت سے متعلق مضامین ہوں گے، اور کبھی ہماری معاشرتی زندگی سے متعلق مضامین ہوں گے، اور پھر ہر اعتبار سے ملی موضوعات بھی، اور عالمی سطح پر بھی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس کو بھی ہم محسوس کریں. اس لیے کہ اسلام کوئی ایسا دین نہیں ہے جو انسان کو بس چند چیزوں میں لگا کر چھوڑ دیتا. ہر اعتبار سے بلندیوں تک پہنچانے کی ترتیب اللہ نے دی ہے. اور اس میں بنیادی بات یہی ہے کہ امت کا تزکیہ ہو. تزکیہ کا مطلب ہے افراد سازی ہو. ساری دنیا میں جو امت کے حالات میں تبدیلی ہوگی، وہ کیسے ہوگی؟ انسانوں کو بدلنے سے معاشرہ بدلتا ہے اور دنیا بدلتی ہے. سامانوں کو اور آلات کو بدلنے سے اصل تبدیلی نہیں آتی، انسانوں کو بدلنے سے آتی ہے. اس وقت سارے عالم میں جو ضرورت ہے امت کی، کہ امت کا کردار بنایا جائے. کوئی بھی قوم جو ترقی کرتی ہے، اس کے لیے بنیادی اصول یہ ہے کہ اس کے سامنے زندگی کا مقصد صاف صاف ہو. کیوں ہم دنیا میں جی رہے ہیں، مقصد کیا ہے زندگی کا، یہ پوری قوم میں ہر فرد کے ذہن میں صاف ہونا چاہیے. اور پھر اس مقصد زندگی سے پوری قوم کو دلچسپی ہو، اور پھر اس مقصد سے جس طرز عمل میں متناسب ہو، اس مقصد کے اعتبار سے جو صفات چاہیے اور جیسی تربیت چاہیے، پوری قوم کی ویسی تربیت ہو، تب جا کے دنیا کے اندر قوموں کو اللہ عروج عطا کرتے ہیں. آج جو مغربی دنیا کو غلبہ ملا ایک لمبی محنت کے بعد، تو وہاں بھی انہوں نے جو کام کیا، اصلاً انہوں نے انسانوں کو ہی بنایا، انسانوں کو بدلا. جب ان کے اندر نشت ثانیہ ہوئی، اثر نو انہوں نے اپنے آپ کو زندہ کرنے کی کوشش کی ان قوموں نے، تو انسانوں کو بدلا انہوں نے. ان کے نظریے کے اعتبار سے جو چیزیں ضروری تھیں، اس کے حساب سے پوری قوم کے بچے بچے کی انہوں نے تربیت کی، اور مقصد حیات ہر ایک کے سامنے واضح کر کے رکھا ان کے حساب سے جو مقصد حیات، اور اس کے اعتبار سے مکمل تربیت کی، پوری قوم میں ڈسپلن پیدا کیا. تب اللہ تعالی نے ان کو ترقیات سے نوازا. اور انبیاء کے ماننے والے بھی، دین کے ماننے والے بھی اسی وقت دنیا میں سرخرو ہوئے ہیں جب عقیدہ ان کا پختہ ہو. عقیدہ پختہ ہو، اس عقیدے کے مطابق پوری زندگی ہو، پورا کیریکٹر ہو، پوری قوم کی تربیت ہو، بچے بچے کی تربیت ہو، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوموں کو طاقت دیتے ہیں، دنیا میں طاقت اور عزت دیتے ہیں، اور پھر آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ تو ہم کو ہر اعتبار سے اپنی اور اپنی قوم کی تربیت کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ کے پاس بھی سرخرو ہوں، دنیا میں بھی سرخرو ہوں۔ تو آج کا موضوع فی الحال اپنی شخصیت کے بنانے سے متعلق، اور بنیادی اہمیت تو ایک ایک شخص کے ذاتی کردار کو بنانے کی ہی ہے۔ بنیادی اینٹ اگر صحیح ہوگی تو پوری عمارت صحیح ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دو نعمتیں عطا فرمائی ہے، انسان کے جسم کو، اس کی زندگی میں جن ضروریات کو حاصل کرنا ہے اسے، اور جو فائدے اللہ تعالیٰ کی اس دنیا سے اس کو حاصل کرنا ہے، ان فائدوں کے حصول میں اس کی دلچسپی رہے، ان فائدوں کو وہ جوش و خروش سے حاصل کرے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایک طاقت رکھی ہے، اس کا نام ہے شہوت، چاہت۔ جسم کے ہر حصے کی الگ شہوت ہے، اگر یہ شہوتیں نہ ہوتی تو پھر انسان کسی کام کا نہ ہوتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ یہ شہوت ہی وہ اسٹیم ہے جو انسان کو چلاتی ہے، بھگاتی ہے، دوڑاتی ہے، محنت کرواتی ہے۔ عربی میں شہوت کے معنی صرف سیکس سے متعلق جو جذبہ ہے، جنسی، اس کو نہیں کہتے، بلکہ جو بھی چاہتے ہیں، اشتہا، اشتہی کے معنی کسی چیز کی خواہش کرنا۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کھانے کے لیے کوئی بلا رہا ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی مجھے اشتہا نہیں ہے، یعنی اس وقت کھانے کی خواہش مجھے نہیں۔ تو انشاءاللہ شہوتوں سے متعلق جو ڈسپلن آنا چاہیے مومن کے اندر، اس کا بیان انشاءاللہ اگلی کسی مجلس میں ہوگا۔ دوسری نعمت جو اللہ تعالی نے دی ہے وہ یہ کہ آدمی نقصانات سے اپنے آپ کو بچائے۔ ایک انسانی زندگی کے لیے جو جو چیز مضر ہے اس سے دفاع کرے آدمی، جیسے اللہ نے ہر چیز بیلوں کو جو ہے سینگ دی ہے، سمجھے، الگ الگ جانوروں کو حفاظت کی مختلف چیزیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو چیز دی ہے نقصانات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اس کا نام ہے غضب، غصہ۔ تو یہ جو نفس کی ہماری ایک فطری صلاحیت ہے، یہ جب قابو میں رہتی ہے تو بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر یہ بے تربیت ہو جاتی ہے تو دنیا اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے، زندگی کی ناکامی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی، ایمان والوں کی تربیت میں اس کو اہتمام سے بیان فرمایا، اور ہر دور کے ماہرین تربیت نے، اہل اللہ نے اس پہ خاص زور دیا کہ انسان اپنے غصے پر محنت کر کے اس کو قابو میں لائے، اس کو ایک ترتیب پر لائے۔ تو ابھی خطبے میں جو آیت پڑی گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والے کیسے ہوتے ہیں، والکاظمین الغیظ، کہ غصے کو پینے والے ہوتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں پہ غصہ ظاہر نہیں کرتے، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ تو اچھے کام کرنے والوں سے، اچھی صفات والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ تو مومنوں کی یہ صفت بیان فرمائی۔ تو غصے کے لیے دو لفظ ہیں، ایک ہے غیظ، ایک ہے غضب۔ غصہ تو آدمی کو آ رہا ہے لیکن وہ اس کو پی رہا ہے، اندر اندر کڑ رہا ہے، پی نہیں رہا ہے بلکہ اندر اندر کڑ رہا ہے، بے چین ہو رہا ہے، پیچتاب کھا رہا ہے، مگر اندر اندر ہے، تو اس کو کہتے ہیں غیظ۔ اور جب غصے کے ساتھ انتقام کا بھی جذبہ ہے، اس کے ساتھ جوش و جوش پیدا ہو رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں غضب۔ اس لیے غیظ کا لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوتا، غضب کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی کے اندر کڑنا نہیں ہے، مجبور آدمی کڑتا ہے۔ تو یہ جو غضب ہے اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ کاظمین پیتے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ ان کو غصہ نہیں آتا, یہ نہیں کہہ رہے. ایمان والوں کو غصہ نہیں آتا یہ نہیں کہہ رہے, اس لیے کہ غصہ کیسے نہیں آئے گا, غصہ تو انسان کی فطرت پہ ہے. غصہ نہیں ہے تو وہ آدمی تو بے حیا ہے, وہ آدمی تو بالکل بیکار آدمی ہے. تو غصہ نہیں آتا یہ بات نہیں ہے, بلکہ غصہ آتا ہے تو اس کو پیتے. ہر معاملے میں یہی ہے, کنٹرول کنٹرول. کوئی یہ چاہے کہ آدمی اندر کی جو پرزور لہریں ہیں وہ پیدا ہی نہ ہوں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. شہوت میرے اندر سے ختم ہی ہو جائے, ہو نہیں سکتا. اور ایسا ہو جائے گا تو وہ آدمی ناکارا ہو جائے گا. غصہ ہی نہ ہو, غصہ ہی نہ آئے, تو پھر وہ مکمل انسان ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی کیا فرما رہے ہیں, غصے کو پیتے ہیں. والکاظمین الغیظ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اغضب کما یغضب البشر, مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے کسی بھی انسان کو غصہ آتا ہے. کما یغضب البشر, مجھے بھی غصہ آتا ہے. لیکن اللہ کے نبی کے غصے کی خوبی کیا ہے کہ غصے میں بھی بے قابو نہیں ہوتے تھے, غصے میں بھی کوئی بے ڈھنگی بات, حد سے بڑی ہوئی بات یا ناحق بات, ناحق رویہ آپ سے ظاہر نہیں ہوتا تھا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں جو کچھ بولتا رہتا ہوں تم لوگ لکھتے رہتے ہو, میں ایک انسان ہوں, کبھی غصے میں بھی کچھ بول دیتا ہوں, اس لیے ہر چیز مت لکھا کرو. ایک مرتبہ حضور نے ایسا کہا. پھر فوراً پھر فرمایا, نہیں نہیں, تھوڑے عرصے کے بعد فرمایا کہ نہیں نہیں, میں چاہے خوش رہوں, میں غصے میں رہوں, ہر حال میں میری بات تم لکھ سکتے ہو, اس لیے کہ اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو متبع امتی ہے اس کی یہ شان ہونی چاہیے کہ غصہ بھی ہو تو زبان سے ناحق بات نہ نکلے, غیر معتدل بات نہ نکلے. اور عام آدمی کا غصہ کیسا ہوتا ہے جس کی تربیت نہیں, غصہ آیا تو ہنگامہ کر دیتا ہے, دیدے پھٹے جا رہے ہیں, چہرہ جو ہے وہ بھیانک ہوتا جا رہا ہے, آواز میں تیزی آ رہی ہے, اور ایک طوفان سا محسوس ہو رہا ہے, ہنگامہ کر دیتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ, اور عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے, عقل کام کرنا بند ہو جاتی ہے اس کی, غصہ آتے ہی. اور اسی اندھے پن کی وجہ سے آدمی غصے کی حالت میں پرانے پرانے تعلقات سیکنڈوں میں توڑ دیتا ہے, ایسی بات بول دیتا ہے, ایسا کام کر دیتا ہے. کتنی مدتوں سے نبھائے ہوئے تعلقات بڑی آسانی سے آدمی توڑ دیتا ہے, جو منہ کو آیا بک دیتا ہے. تو یہ غصہ بہت خطرناک چیز ہے, غصہ ایمان کو کھا جاتا ہے. جب آدمی غصے میں آتا ہے نا تو اس کو بندے پہ بھی غصہ آتا ہے, اللہ پہ بھی غصہ آتا ہے, حالات پہ بھی غصہ آتا ہے, معلوم نہیں کس کس چیز پہ غصہ آ جاتا ہے جب ذہن الجھ جاتا ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ غصے کے زور میں وہ ایسے بول بول دیتا ہے جس سے وہ کافر ہو جاتا ہے. اس لیے فقہ کی کتابوں میں مستقل ایک باب رہتا ہے کہ وہ کون سے الفاظ ہیں کہ اگر وہ منہ سے نکل گئے تو آدمی کا ایمان چلا جاتا ہے, اس کو خاص طور پہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نہ خواستہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے اور ہم ایمان والوں کی فہرست میں سے ہی نکل گئے. فقہ کی ابتدائی درجے کی کتاب ہے, مدرسوں میں شروع میں پڑھاتے ہیں, مالا بد من, وہ باتیں جن سے چارے کار نہیں ہے, کمپلسری جو ہے کم سے کم, مالا بد من. تو اس میں لکھے گئے ہیں کہ وہ کون سے الفاظ ہیں کہ زبان سے نکلے تو آدمی کافر ہو جائے. فرمایا اگر بات چل رہی ہے اور ایک آدمی اپنی تائید میں کہتا ہے شریعت یہ کہتی ہے, مسئلہ یہ ہے, اور سامنے والا بولتا ہے بازو رکھ شریعت کو, یہاں دین وین کو سب بازو رکھو, پہلے مارکیٹ کے حساب سے بات کرو, تو جیسے یہ زبان سے نکلے گا کافر ہو جائے گا. رکھ پرے شریعت کو, بازو رکھ دین کو, یہ سب باتیں چھوڑو میاں, بہت ہو گیا, کفریہ کلمات کی طرف جاتی ہے چیز. تو غصہ بڑی خطرناک چیز ہے, آدمی کو کچھ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ غصے میں کیا ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے کنٹرول کے ساتھ پھر اللہ سے دعا بھی مانگی کہ اے اللہ میرے غصے کو بھی امت کے لیے رحمت بنا دیجیے. اگر میں نے زندگی میں اللہ کسی کو ڈانٹ دیا یا کسی کو میں نے بد دعا دے دی تو اللہ اس بد دعا کو بھی آپ نیک دعا بنا دیجیے, اس کے حق میں رحمت بنا دیجیے. تربیت کے لائن میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ آدمی کو غصے پہ قابو ہوا کہ نہیں ہوا. غصہ تھوڑا سا بھی باقی ہے تو وہ بہت خطرے میں ہو ویسا انسان, یعنی غصہ ختم نہیں ہونا, پوری طرح کنٹرول میں آنا. چنانچہ ہمارے اکابر میں علامہ رشید الدین گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ دار العلوم دیوبند کے گویا بانیوں میں اس کے وجود میں لانے میں بنیادی شخصیات دو ہیں, حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. اپنے زمانے کے بڑے فقیہ تھے, جزیات پہ باریک باریک مسائل پر بڑی ان کی نظر تھی اور ان کا بڑا روب دبدبہ تھا, دور دور تک ان کا شہرہ تھا علم میں, لیکن اپنی تربیت کے لیے وہ حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے, جو مکمل عالم نہیں تھے, علم میں ان کا کوئی مقام نہیں تھا, لیکن تربیت ان سے جا کے حاصل کی. تو تبان کچھ لوگوں میں ذرا تیزی زیادہ ہوتی ہے, کچھ لوگوں میں کم ہوتی ہے. بہرحال ایک دن حضرت فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ, جو اپنے زمانے کے اویس زمانہ کہے جاتے تھے, وہ آئے حاجی صاحب کے پاس. اپنے زمانے کے ٹاپ کے دونوں بڑے اہل اللہ میں شمار ہوتے تھے, تو انہوں نے خاص طور پر ان کے لیے دعوت کا اہتمام کیا حاجی صاحب نے. اور جب دسترخوان لگ گیا اور دسترخوان پہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں رکھی ہوئی ہیں, اچھی اچھی انواع و اقسام ہے رکھی ہوئی, اب یہ حاجی صاحب تو علم میں بہت کم ہیں, اب وہ علامہ رشید الدین گنگوہی سے انہوں نے کہا کیا کیا, ایک برتن لی اور اس میں سے دو روٹیاں نکالی اور تھوڑی سی دال اس میں ڈالی اور برتن ہاتھ میں تھما دی, کہا کہ یہ دسترخوان کے کونے پہ بیٹھ کے کھا لو. اپنے وقت کے علامہ ہے وہ, کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے علامہ رشید الدین گنگوہی. اب خود تو اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں مرغے چرغے سب ہے موجود, اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں رکھی ہوئی ہے, اور ان کو کہہ رہے ہیں برتن میں دو روٹی رکھ کے چھوٹ تھوڑی سی دال ڈال کے جاؤ دسترخوان کے کونے پہ بیٹھ کے کھاؤ. اب وہ لے کے جب جانے لگے تو کہا میرا جی تو یہ چاہتا تھا کہ تم کو جوتوں کے پاس بٹھاؤں, لیکن احسان کر رہا ہوں وہاں کونے میں بیٹھو. بول رہے تھے, دیکھ رہے تھے چہرے پہ کیا تاثر ہے, کیا رنگ آ رہا ہے, کیا جا رہا ہے. تو جیسے ہی انہوں نے کہا کہ میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ میں جوتوں میں بٹھاؤں, تو فوراً انہوں نے کہا کہ حضرت میں تو جوتے میں بھی بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں, یہ آپ کا احسان ہے جو مجھے آپ دسترخوان پہ بیٹھنے کی اجازت عطا فرما رہے. جب دیکھا کہ ہاں نفس مر چکا ہے, پھر ان کو بھی پھر خلافت دے دی, اجازت دے دی کہ اب آپ بھی تربیت کر سکتے ہیں. تو اہل اللہ کے پاس اس کا بڑا اہتمام ہے کہ آدمی کے اندر سے غصہ بالکل چلا جائے, اور یہ دور ایسا ہے کہ بھائی ہر آدمی غصے سے بھرا ہوا ہے, انانیت خوش فہمی کا پتلا ہے ہر آدمی. ہم لوگوں کی جتنی عاجزی ہے نا ظاہری ہے, دکھاوے کی عاجزی ہے. آئیے تشریف لائیے بیٹھیے, آپ خاکسار ایسا بولتے رہتے ہیں. شہری لوگ جو ہے نا ان کو تو بہت مہارت ہے, اندر ایک اوپر ایک, بہت مہارت ہے ان کو, بڑی مٹھاس رہتی ہے, مکمل زہر دل میں ہونے کے باوجود بھی مٹھاس دکھا سکتے ہو, اس کا بڑا سلیقہ آ جاتا ہے. لیکن اللہ تو دل کو دیکھتے ہیں, دل کی گہرائی میں کس کے دل میں کتنی انا ہے وہ اللہ دیکھتے ہیں. اللہ تو شریعت میں یہ غصے کو کنٹرول میں لانے کی جو محنت ہے یہ کوئی سنت یا نفل یا صرف پسند کی چیز نہیں ہے, بلکہ شریعت میں یہ فرض ہے, اور بے قابو غصہ حرام ہے. سنے ہم میں سے کسی کے سامنے اگر بات آئے بھائی تمہاری حالت کیا ہے، ہر آدمی کے دل میں کیا ہے، میں کیا گناہگار ہوں کیا، کیا میں شراب پی رہا ہوں کیا، میں لوگوں کا لوٹ کے کھا رہا ہوں کیا، میں قتل کر رہا ہوں کیا، یہ آتا ہمارے ذہن میں، لسٹ ہمارے پاس اتنی ہے گناہگار ہونے کی، حرام کے ارتکاب کرنے والوں میں شامل ہونے کے لیے یہی فہرست ہے ہمارے پاس، کیا کسی کا لوٹ کے کھا رہا ہوں کیا، جبکہ غصے کو لے کے جی رہے ہیں، کتنے لوگ غصے کے ساتھ جی رہے ہیں، بے قابو غصے کے ساتھ جی رہے ہیں، جبکہ غصہ حرام ہے اور ایسا خطرناک حرام ہے ایمان کو بھی کھا جاتا ہے، اپنے کو پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ بھائی ہم کو اپنی اصلاح کی فکر نصیب فرمائے. یہ جو اس مجلس میں جو مختلف موضوعات پر مرض کیا ہے، علاج کیا ہے، جو گفتگو ہو رہی ہے، یہ معلومات کے واسطے نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں معلومات حاصل کر کے کیا کریں. ہر مجلس میں یہ عزم لے کے آنا چاہیے کہ آج جس بات کی تفصیل شریعت کی ہمارے سامنے آ گئی، آج سے اس پہ میں پریکٹس شروع کر دوں. اس کی ایک ڈائری رکھنا چاہیے، صبح سے شام تک اب غصے کا بیان ہوا، اس کی علامات دیکھ لی ہم نے، علاج کے طریقے ہم نے سمجھ لیے، تو اب کل سے وہ ڈائری مینٹین ہونا چاہیے. سوتے وقت کے دن میں غصے کو قابو پانے کے لیے میں نے کون سی تدبیریں اختیار کی، آج یاد رہا کہ نہیں مجھے غصے پہ قابو پانا ہے. اس طرح ایک ایک عادت پہ کم سے کم ایک 40 دن خصوصی توجہ سے محنت ہونا چاہیے کنٹرول کرنے کی. تو امید ہے کہ اس لائن کی کچھ ہمارے اندر رمق پیدا ہوگی. ایک مرض اس زمانے میں یہ بھی ہے کہ کسی چیز کو ہم جب مان لیتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ٹھیک ہے، تو ایسا سمجھتے ہیں جیسے وہ ہمارے اندر آ گئی. اب کوئی بولے کہ بھائی آدمی کو سچ بولنا چاہیے، اور میں بھی بول رہا ہوں سچ بولنا چاہیے. ارے بھائی بول رہا ہوں سچ بولنا چاہیے، سچ والے ہو گئے کیا؟ کتنی چیزوں میں یہ ہے کہ ہم جس چیز کے قائل رہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو میرے کو پہلے سے معلوم ہے. ارے معلوم ہونا اصل نہیں ہے صاحب، پیدا ہونا ہے. وہ چیز معلوم تو سب ہے مگر ہے کچھ نہیں. معلوم ہو جانا، قائل ہو جانا کافی نہیں ہے. جس چیز کے قائل ہیں اس کو محنت کر کے اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے. تو غصے کا علاج کرنا ہم لوگوں پہ فرض ہے، کیونکہ اسی غصے کی وجہ سے گھر برباد ہو جاتے ہیں، یہاں بیوی کے تعلق، باپ بچے کے تعلقات بگڑ جاتے ہیں، گھر ایک جیل بن جاتا ہے، ایک عذاب بن جاتا ہے، گھر نفرتوں سے بھر جاتا ہے، اور شیطان کو پورے خاندان کو ڈائنامٹ کرنے کا موقع مل جاتا ہے. غصہ اگر گھر کے سرپرست کا قابو میں نہیں آیا، دین سے خارج ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی انسان میں غصہ آتا ہے شیطان کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت آدم کے سامنے شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور شیطان سے اللہ نے کہا کہ نکل جا تو مردود ہے، تو اس نے کہا کہ اس انسان کو آپ اتنی عزت دے رہے ہیں، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اتنی عزت کے قابل نہیں ہے، تو مجھے کچھ طاقت دیجئے، اس انسان کی خوبیوں خرابیوں کو ذرا میں جو ہلاؤں گا، مجھے کچھ طاقت دیجئے، اس انسان کو بہکانے بھٹکانے کی میری پلاننگ ہے، مجھے کچھ موقع دیجئے تاکہ میں بتاؤں کہ یہ جنت کے قابل نہیں ہے، آپ کے کرم کے قابل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ سہولتیں دی. ایک سہولت اس نے یہ مانگی کہ جب بھی اس آدم کی اولاد میں، اس کے خاندان میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوگا، میرے خاندان میں بھی ایک بچہ پیدا ہونا، تو میں اپنے ایک ایک بچے کو ایک ایک آدم کے ساتھ، ایک ایک آدمی کے ساتھ لگاؤں گا، برابر کا مقابلہ ہونا چلنا ٹھیک ہے. اور پھر اس انسان میں داخل ہونے کے لیے، اس پہ قابو پانے کے لیے مجھے کچھ راستے چاہیے. تو چار راستوں کا تذکرہ ہے، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے چار کے چار. ایک راستہ اسے کہا گیا کہ ٹھیک ہے، جب بھی یہ انسان غصے میں آ جائے گا تو اے شیطان تیرے لیے اس انسان میں راستہ کھول دوں گا، اب تو گھس سکتا ہے اس کے اندر. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو شیطان اس میں داخل ہو کر اس کی رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے، یجری مجرد دم، یعنی اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے، اس کی رگ رس میں نس نس میں گھس جاتا ہے شیطان، اور اس کے دماغ میں ہیجان پیدا کرتا ہے کہ مار دوں گا، توڑ دوں گا، ختم کر دوں گا، دیکھ لوں گا، جلا دوں گا، ذلیل کر دوں گا، یہ جو بول رہا ہے نا شیطان بول رہا ہے اندر آ کے، ہم سمجھ رہے ہم بول رہے، شیطان گھس جاتا ہے پھر آدمی سے، غصے والے آدمی سے شیطان کھیلتا ہے، جیسے بچے فٹ بال سے کھیلتے ہیں، ایک لات ادھر ایک لات ادھر، تو غصے والا بیچارا وہ شیطان کے ہاتھ میں کھلونا بن چکا ہوتا ہے۔ اس لیے غصہ آ رہا ہے تو دور سے بھی غصہ آ رہا ہے جب ہی سنبھلنا چاہیے، یہ کیا ہے شیطان کی غلامی، غصہ آ جائے گا پھر میرے ہاتھ سے میں نکل جاؤں گا، پھر میں شیطان کے ہاتھ میں ہو جاؤں، گاڑی میری اور اسٹیئرنگ پہ بیٹھا ہوا ہے شیطان۔ تو اتنی خطرناک چیز ہے یہ، اچھا خاصا انسان اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دے، اس سے بڑی بدبختی کیا ہے، شیطان تو کھلا دشمن ہے، ہر وہ حرکت کرائے گا جو ہمارے لیے نامناسب ہوگی۔ تو یہ غصہ کیوں آتا ہے، پانی ہے کہ غصہ آنے کا ایک سبب ہے انا، دل کے اندر آدمی کے اندر جو ہے نا انا، میں ایسا میں ایسا میں ایسا، میں یہ ہوں میں وہ ہوں، جب تک اندر انا ہے غصہ آتا ہی رہے گا، میں ایسا یہ مجھے سمجھ نہیں رہا ہے، یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، تو انا جب تک ہے انانیت اس وقت تک غصہ آتا ہی رہے گا، یہ انا کو قابو ملانا ہے۔ انا جب تک نہیں ٹوٹے گی آدمی پھر اللہ کی مرضی پہ نہیں چلے گا، انا پہ ہی چلتا رہے۔ اور اس دور کی جو تہذیب ہے جو مغرب سے ساری دنیا کو ملی، یورپ کے علوم سے، یورپ کے کلچر سے جو ساری دنیا کو جو لچھن ملے ہیں، جو طریقے ملے ہیں، یورپ کی تہذیب آدمی کو رات دن انا سکھاتی ہے، اکڑنا سکھاتی ہے، لباس بھی اکڑنے والا، فرنیچر بھی ان کا اکڑنے والا، لہجہ بھی ان کا اکڑنے والا، انا سکھاتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انا سے ہی آدمی ترقی کرتا ہے، حالانکہ انا سے آدمی کا روحانی زوال ہوتا ہے، آج ہی ضروری ہے۔ اور دوسری چیزیں اسی سے ملتی جلتی، عجب، میں بھی اچھا ہی ہوں، ٹھیک ہوں، سمجھے، اپنے بارے میں راضی رہنا آدمی کا، خوشگمان رہنا اپنے بارے میں۔ اس میں بولتا کہ سمجھا نہیں جی میرے کو، میں کون ہوں سمجھا نہیں تو، اصل میں میں بھی بتاتا ہوں میں کون ہوں، یہ کیا ہے عجب ہے، یہ سمجھ رہا ہے میں یہ ہوں وہ ہوں، اور تو نے مجھے سمجھا نہیں اس لیے ایسی بات کر رہا ہے، میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے۔ تو اگر ہم لوگ یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ بھئی آج سے ہمارا غصہ قابو میں آ جائے، تو یہ غصے کے جو ریزنز ہیں اس کو ختم کرنا پڑے گا، جڑیں موجود رہیں گی اور اوپر سے پھل پھول نہ لگیں یہ نہیں ہو سکتا، اندر سے کٹنگ کرنا پڑے گا، انا کو توڑنا پڑے گا، عجب کو توڑنا پڑے گا۔ اچھا، بعض وقت جو ہے مذاق مذاق میں بھی غصہ آ جاتا ہے، بعض لوگ عادت ایسی بنائے ہوتے ہیں کہ جب دیکھو مذاق، جس کے ساتھ چاہے مذاق، اور جو جی میں آیا اس انداز کا مذاق، اجازت نہیں ہے، ان مذاق کی حدود ہے، سامنے والے کی طبیعت دیکھ کے مذاق کرنا چاہیے۔ مذاق آپ سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یعنی سامنے والے کو تکلیف دینے کے لیے کر رہے ہیں، اگر سامنے والے کو تکلیف دینے کی ذریعہ بھی نیت شامل ہو گئی تو وہ مذاق کہاں ہے، وہ تو ایزا ہے، ایزا رسانی حرام ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے کہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، یہ مذاق کہاں ہوا، جو جی میں آیا کہہ دیتے ہیں، بولتے ہیں میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی زبان سے بعض ایسے الفاظ نکالتا ہے کہ ان الفاظ کی نحوست سے وہ جہنم کی پستی میں ڈھکیل دیا جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہمیں کچھ بولا ہی نہیں، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو بعض لوگ جو ہے بے تکا مذاق، بعض لوگ اپنی گفتگو کا اسٹائل ہی عجیب بنا کے بیٹھے ہوئے، سمجھے، جس سے بات کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس پہ سوار ہونے کے واسطے آئیں گے، سامنے والے کو دباؤ میں لانا، عجیب قسم کی گفتگو کرنا۔ تو مذاق، کتنے لوگ ہیں اچھے خاصے دوست ہیں، مذاق مذاق میں لڑائی شروع ہو جاتی، تو مذاق میں بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ اور ایک چیز جو غصہ پیدا کرتی ہے وہ تنقید، کریٹیسائز، کسی پہ تنقید کیجئے، اس کے عیب بتائیے، اس کی کمی بتائیے تو اس کو غصہ آ جاتا ہے. تو ایک اپنے بارے میں ہم یہ طے کر لیں گے بھائی کسی پہ ہم تنقید نہیں کریں گے. اگر کسی کے اندر ہم کو کوئی کمی نظر آ رہی ہے، کسی کے لیے ہمارے دل میں کوئی مشورہ ہے، تو تنہائی میں بولنا چاہیے. پہلے اس کی خوبیوں کا تذکرہ کر کے محبت سے بولنا چاہیے. جو منہ کو ہے بول دیا، پھر بولتے حق بول رہا ہوں. ہماری دکنی میں کیا ہوتا ہے، حق کی بات حق بول کے نکلتی بول. تو حق بھی بولنا ہے، سلیقے سے بھی بولنا ہے. لوگوں کو اس انداز سے مت بولو کہ وہ بات کو آپ کی بات کا انکار کر دے. تو تنقید جو ہے سلیقے سے ہونی چاہیے. تنقید کا بھی بڑا مزاج آج کل کیا ہے، جو دنیا میں صحافت جو ہے جمہوریت کا پلر ہے، سمجھے. صحافت جو ہے یہی سکھاتی ہے لوگوں کو، اپنے کو مت دیکھو، ساری دنیا کو تنقید کرتے رہو، سمجھے. ہر آدمی کو اس زمانے میں ٹریننگ کیا مل رہی ہے، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر. دوسروں کا جائزہ لینے میں بہت ماہر ہے آدمی، دوسروں کی غلطیاں پکڑنے میں بہت ماہر. اچھائیاں نظر نہیں آتے، صرف غلطیاں ہی نظر آتے آج کے انسان. تو تنقید کرنے سے بھی غصہ پیدا ہوتا ہے. لیکن ایک مومن جو ہوتا ہے نا، اس پر کوئی تنقید کرے تو مومن کو غصہ نہیں آتا، جاہل کو آتا غصہ. مومن تو اس تلاش میں ہوتا ہے کہ میرے عیب کوئی بتائے تاکہ میں اصلاح کروں، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر یہ رچا بسا ہوا ہے کہ میں بہت عیبوں سے بھرا ہوا ہوں، کاش میری اصلاح ہو جائے. اب اگر کوئی اس کو کوئی عیب بتاتا ہے، چاہے اچھے ڈھنگ میں بتائے برے ڈھنگ میں بتائے، کوئی بتاتا ہے عیب، تو مومن دل سے اس کا شکر گزار ہوتا ہے. صحیح مومن کی علامت ہے. یہ تو بولنے والے کو سلیقہ سکھایا جا رہا ہے کہ ڈھنگ سے بولو، لیکن جس پہ تنقید ہو رہی ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، وہ یہ دیکھے، وہ ڈھنگ نہ دیکھے. اس لیے کہ تمہاری بھلائی کی چیز ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے کہ جو میرے سامنے میرے عیوب کا تحفہ پیش کرے، تحفے میں کیا لاؤ، مٹھائی کے ڈبے نہیں، تعریف کے ڈونگرے نہیں، چاپلوسی کی باتیں نہیں، جو میرے سامنے میرے عیوب کا تحفہ لگے، تو میں اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کروں گا. تو ہم کو شکر گزار ہونا چاہیے. جو لوگ ہمارا آئینہ، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے. اچھا، سوسائٹی میں ایسا بھی ماحول نہیں ہونا چاہیے کہ سامنے والے سے غلطیاں ہو رہی ہیں اور ہم بس اس کی تعریف ہی کرتے جا رہے ہیں، جب دیکھو تعریف ہی کر رہے ہیں. یہ بھی مکاری بہت ہے اس زمانے میں، اس کو تہذیب سمجھا جاتا ہے. بھائی سامنے والے کے اندر کوئی عیب ہے تو آپ اس کو بتائیے، ڈھنگ سے بتائیے، مگر بتائیے، یہی تو آپ کا خلوص ہے. آپ اس کو نہیں بتاتے، ساری دنیا کو بتاتے وہ ایسا ہے ویسا ہے، اس کو نہیں بتاتے. تو کوئی تنقید کرے تو اس کو اپنا محسن سمجھنا چاہیے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں جو تنقید کا عیوب کا تحفہ مجھے لا کے دے، میں تو اس کے لیے زندگی بھر مغفرت کی دعا کروں گا. اور یہ جو غصہ آتا ہے ہرس کی وجہ سے بھی آتا ہے. آدمی میں ہرس ہوتی ہے، یہ لوں وہ حاصل کروں وہ حاصل کروں. اب کوئی رکاوٹ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، میری ہرس پوری ہونے میں فلاں شخصیت رکاوٹ بن رہی ہے، تو اب اس پہ غصہ آتا ہے. وہ بیچاری کی غلطی نہیں ہوتی، آپ کی ہرس ہے جو غصہ آپ کو دلا رہی ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پہچاننے کی ضرورت ہے کہ یہ میری ہرس ہے، اس کی غلطی نہیں. ایسے ہی حسد طبیعت میں، کوئی آگے نہ بڑھے، کسی کو ترقی نہ ہو، کسی کو عزت نہ ملے، کسی کو راحت نہ ملے اپنے قریبی لوگوں میں، جلسی ہے، کم ظرفی ہے، اس کی وجہ سے بھی آدمی کو خام و غصہ آتا ہے. یہ تو بہت عام ہو گئی، عجیب چیز ہے، بہت خطرناک گناہ ہے اور بہت عام ہے اس زمانے. حال یہ ہے کہ دو سگی بہنیں رہتی ہیں، سمجھے، اور دیکھتی ہیں کہ میری بہن کی بیٹی کو اچھا رشتہ آ رہا ہے، تو یہ دوسری سگی بہن جا کے رشتہ توڑ کے آتی ہے. بہنوں میں ایسا چلتا ہے مقابلہ. ہاں، وہ پھر بات چیت بھی رہتی ہے، بات چیت بھی ہے، شادیوں میں ملنا بھی ہے اور حسد بھی اندر ہے. تو آج کل تو پاکیزہ رشتوں میں بھی یہ سب چیزیں آ گئی. اللہ، اچھا، بہت سارے لوگ سمجھتے ہوں گے کہ میرے اندر غصہ کہاں ہے، تو کہ چیخنا چلانا چنگاڑنا وہی غصہ ہے کیا؟ غصے کی بہت ساری علامت ہے. کوئی بھی علامت آپ اپنے اندر آدمی پائے تو اپنا علاج کرے. تو غصے کی ایک علامت یہ ہے کہ آدمی کو کسی سے غصہ آتا ہے تو اس سے بولنا بند کر دیتا ہے. آپ دیکھیے آپ کس نے کتنے لوگوں سے بولنا بند کیے ہیں, بولنا کم کیے ہیں, اور صرف برائے نام گفتگو کتنے لوگوں سے کر رہے ہیں. یہ بتائے گا کہ کس کے بارے میں غصہ لے کے آپ جی رہے ہیں. ایسے ہی غصہ جب آتا ہے تو آدمی دیکھنا پسند نہیں کرتا. محفل میں ہے, ایک سامنے ایک آدمی ہے, اس کو دیکھے بغیر نظر انداز کر کے گزر جاتا, جان کے انجان بنتے, اور دیکھتے بھی ہیں تو تیوری چڑھا کے دیکھتے ہیں, کڑوی نگاہوں سے جیسے کھا جائیں گے. یہ بھی علامت اس بات کی ہے کہ غصے والا آدمی ہے اور اس وقت غصے کے مرض میں مبتلا ہے. اور ایک کیا ہے, غیبت. کوئی آدمی کسی کی غیبت کر رہا ہے, آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں, تو مطلب آپ غصے والے ہیں, آپ کو غصہ آ رہا ہے, دل میں غصہ ہے, اس وجہ سے آپ اس کا عیب بیان کر رہے ہیں دوسروں کے سامنے. علامت ہے غیبت اس بات کی کہ یہ غصہ ور آدمی ہے, غصے کو لے کے جی رہا ہے. ایسے ہی ایک علامت ہے غصے کی, کسی کا راز فاش کرنا, اس کی چیز جو لوگوں کو معلوم نہیں آپ کو معلوم ہے, آپ نے دوسروں کو کہنا شروع کر دیا. یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ, غصہ ہے آپ کے اندر اس کے بارے میں. تو ہر آدمی چیختا چنگارتا نہیں جاہلوں کی طرح, مگر یہ سب علامتیں ہیں نا, یہ مہذب لوگوں میں بھی رہتی ہے. یہ غصہ ایسا ہے غصہ, مگر یہ چھپا ہوا غصہ ہے, یہ بہت حکمت والا غصہ ہے, اور ہر غصہ جو ہے انسان کو بگاڑتا ہے. حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ, ان کا قول ہے کہ دیکھو کسی کو دوست بنانے کا ارادہ ہے تمہارا, ہر ایک کو دوست مت بناؤ, کسی کو دوست بنانے کا ارادہ ہے تو اس کو اپنی کچھ راز کی باتیں بتاؤ. اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد کوئی ایسی حرکت کرو اس کو خوب غصہ دلاؤ تمہارے بارے میں. اب تمہارے بارے میں جب اس کو غصہ آ گیا, اب دیکھو تمہاری راز کی باتیں وہ دوسروں کو بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا. غصہ آ جانے کے بعد تمہاری راز کی باتیں دوسروں کو بتا رہا ہے تو وہ دوستی کے قابل نہیں ہے, دوست اس کو نہیں بولتے. آج کتنے لوگوں کا حال یہ, اچھی خاصی دوستی چلتی رہتی ہے کافی دن تک, اور جب ذرا ناراضگی پیدا ہوئی غصہ آیا تو اپنے دوست کیا ہے بولنا شروع کر دیا. کتنی کمزرفی کی بات ہے, یہ کون سی دوستی ہے, یہ دوست کیا ہے بیان کر رہے ہیں. اور اسلام میں دوست کی بھی بہت آداب ہیں, حقوق ہیں, دوستی کو نبھانے کی بھی بڑی اہمیت ہے, وہ الگ موضوع ہے, وقت پہ انشاءاللہ بتایا جائے. انسانیت کی سب چیزیں اسلام سکھاتا ہے, اچھا انسان بناتا ہے. اور ایک علامت کیا ہے کہ آدمی دل میں کینہ رکھنا شروع کرتا ہے. اوپر سے ملنا جلنا سب صحیح ہے, اندر کینہ رہتا ہے دل میں, اور جب ذرا موقع ملا اس کے بارے میں لوز ٹاکنگ شروع ہو جاتی ہے. کینہ جس کے دل میں رہتا ہے وہ موقع کی تاک پہ رہتا ہے, عیب بتانے کے لیے تیار, سامنے کوئی اس کے خلاف بول رہا ہے تو ہوں میں, ہاں میں ہوں ملانے کے لیے تیار. دل میں کینہ لے کے آدمی جیتا ہے, یہ بھی غصے کی علامت ہے. اور ایک یہ کہ آدمی احسان بند کر دیتا ہے. اچھا میں آج تک اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتا تھا, اب میں نہیں کروں گا, یہ نہیں کروں گا سوچنا ہی غصہ ہے. جو حسن سلوک اب تک تھا وہ آپ کیوں روک رہے ہیں؟ غصہ حرام ہے. اور آخری جو مرحلہ ہے وہ لڑنا ہے کسی سے, غصہ جو بھونی شکل آخری درجے کی ہے کہ لڑنا, بحث کرنا, فائٹنگ کرنا, یہ تو آخری درجے کی چیز ہے. مگر یہ پوری جو اب تک علامتیں بتائی گئی وہ سب ہے انڈیکیشنز. وہ دیکھنا چاہیے کہ میرے زندگی میں کتنے لوگوں سے غصہ چل رہا ہے, اور غصے کی کتنی ادائیں لے کے میں جی رہا ہوں, اور اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ان سب چیزوں سے بچنے کا سلیقہ مجھے عطا فرمائی. احادیث میں بے شمار احادیث ہیں غصے کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں, اصلاحی تربیتی احادیث. ایک صحابی اپنے غلام کو پیٹ رہے تھے, اللہ کے نبی کا گزر ہوا, اللہ کے نبی نے فرمایا غلام سمجھ کے پیٹ رہے ہو, یاد رکھو تم بھی کسی کے غلام, اور جتنا اختیار تم کو اس غلام پر ہے اس سے زیادہ اختیار تمہارے آقا کو تمہارے اوپر ہے. کسی ماتحت پر ظلم کرنے سے پہلے اپنی شخصیت کا, اپنے عہدے اور اپنے مقام کا زور بتانے سے پہلے یہ یاد رکھو تمہارے اوپر بھی ایک زور آور ہے, تم بھی کسی کے غلام. اور ترغیب دی کہ جو غصہ جلدی ختم کر لیتا ہے, اپنا غصہ جلدی کنٹرول کر لیتا ہے, کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے غصے سے اس کو محفوظ رکھیں گے. کتنا نفع کا سودا ہے. اور ایک بات حضور نے فرمائی, تین چیزیں قسمیں کھا کے بیان فرمائی. ایک تو زبان رسول سے کوئی چیز ادا ہو جائے, یہی مومنوں کے لیے کافی ہے, صادق و مصدوق ہے, لیکن قسمیں کھا کے کہہ رہے ہیں تاکہ ہم یقین سے ان باتوں کو اختیار کریں. فرمایا قسم کھا کے کہ جو جلدی معاف کرے گا, میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو عزت دے گا. معاف کرتے وقت آدمی کو کیا سمجھ میں آتا ہے, میں معاف کر دوں گا تو میری انسلٹ ہو جائے گی, کچھ دکھانا چاہیے, کچھ زور, کچھ بتانا چاہیے, یہ آتا ہے ذہن میں کہ میری عزت جائے گی اس میں. اللہ کے رسول فرما رہے نہیں, قسم کھا کے کہتا ہوں معاف کرو سامنے والے کی غلطی, عزت بڑھائیں گے اللہ تعالیٰ قیامت میں, اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرمائیں گے. اور فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو بھی صدقہ کرتا ہے, یعنی نیکی کے کام میں خرچ کرتا ہے, صدقہ کبھی آدمی کے مال کو کم نہیں کرتا, صدقہ بڑھاتا ہے کم نہیں کرتا. آپ نے دنیا میں کبھی سنا کہ فلاں شخص جو ہے نیکی کے کام میں خرچ کرتے کرتے مدرسے بنانے میں لگا رہا, مسجدوں میں بنانے میں لگا رہا, غریبوں کی خدمت کرتا رہا, دل کھول کے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا رہا, اور اس نیکی کے خرچے کی وجہ سے وہ خلاش ہو گیا؟ سنا کسی کے بارے؟ اچھائی کے کاموں میں خرچ کرنے کی وجہ سے کسی کا دیوالیہ ہو گیا, بینک کرپٹ ہو گیا, سنا ہے کسی کے بارے؟ نہیں سنا. تاریخ ایک مثال نہیں پیش کر سکتی. کوئی نیکی میں آگے بڑھنے کی وجہ سے, نیکی کے خرچے کی وجہ سے کوئی خلاش ہوا ہو, غریب ہوا ہو. اور آپ یہ بہت سنے ہوں گے کہ فلاں نے فلاں بزنس میں اتنے کروڑ لگائے اور بینک کرپٹ ہو گیا, فلاں فلاں چیزوں میں اتنے پیسے لگائے اس نے اور پھر وہ دیوالیہ ہو گیا, وہ نقصان, یہ تو سنیں گے. لیکن کوئی نیکیوں میں پیسہ لگائے اور اس کی وجہ سے غریب ہو جائے, خلاش ہو جائے, یہ نہیں سنا ہوگا. اس لیے کہ اللہ کی طرف سے انتظام ہے, آسمان پہ فرشتے آواز لگاتے رہتے ہیں عرش کے پاس, اللہم آتی منفقا خلفا, اے اللہ جو بھی خرچ کر رہا ہے فوراً بدل دے دیجئے اس کو, اللہم آتی ممسکا تلفا, اے اللہ جو بھی ہاتھ روک رہا ہے اس کو نقصان پہنچائیے, اس ہاتھ سے نظر پیچھے سے لیجئے اس. اللہ کا سسٹم ہے, یہ چشمہ ہے, جتنا پانی آپ نکالیں گے اتنا آئے گا. اللہ سے لینے کا طریقہ ہے دینا, اور دس گنا زیادہ ملتا ہے پھر. اور حضور نے تیسری بات کہی قسم کھا کے کہ جو بھی مخلوق سے, لوگوں سے مانگنا شروع کرے گا, اس سے ملے, اس سے ملے, وہ میرا ساتھ دے, وہ میرا کام کرے, لوگوں سے آس رکھنا شروع کرے گا, لوگوں سے مانگنا شروع کرے گا, پھر اللہ تعالی اس کے اوپر افلاس کا دروازہ کھول دیں گے. اسے پھر مانگنا ہی پڑے گا, کتنا بھی مانگتے رہو ضرورتیں اس کی پوری نہیں ہوں. اور جو مانگنے سے بچے گا اللہ اسے بچائے گا. تو یہ تین باتیں قسمیں کھا کے فرمائی, جلدی معاف کرنے پر قیامت میں عزت, صدقہ کرنے سے مال میں اضافہ, اور مخلوق سے سوال کرنے سے اور حاجت مندی میں اضافہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سارے گھونٹوں میں سب سے محبوب پسند گھونٹ وہ ہے جو آدمی غصے کو نگلتا ہے. غصہ آیا تو نگل